أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المحبتين بأمانك يا أمان الخائفين. عزیزان گرامی، ماہ رمضان کے 15ویں دن کی دعا، یہ وہ دعا ہے کہ جسے رسول خدا ماہ رمضان میں پڑھا کرتے تھے. رسول خدا نے اس دعا میں اپنے خدا سے یہ تمنا کی ہے، اے اللہ، تو مجھے اس مہینے میں خاشعین کی اطاعت اور فرما برداری عطا فرما، اور تجھے واسطہ تیری امان اور حفاظت کا کہ تو مجھے اس مہینے میں عاجزی اور انکساری کرنے والوں کی اپنے پاس دوبارہ لوٹ آنے کی خوشی نصیب فرما. اے وہ ذات کہ جو خوف رکھنے والوں کی پناہ گاہ ہے. عزیز روزے داروں، اس دعا میں جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، رسول خدا نے دو تمنا کی آرزو کی ہے. سب سے پہلی آرزو اور تمنا خاشعین کی اطاعت کی توفیق کا طلب کرنا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں میں یوں کہوں کہ رسول خدا اس دعا کے ذریعے سے ایسی اطاعت کی تمنا کر رہے ہیں کہ جو خاشعین انجام دیتے ہیں. دوسری آرزو اور تمنا وہ یہ کہ اللہ، مجھے اپنا ایسا عاجز اور انکسار کرنے والا بندہ قرار دے کہ جس نے معصیتوں پر معصیتیں انجام دیں لیکن اب وہ نادم ہے، اب وہ شرمندہ ہے، اب وہ واپس آنا چاہتا ہے. اگر تو اسے قبول کر لے تو یہ اس کی خوشی کا باعث ہوگا، اس سے بڑی خوشی اس کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ تجھ جیسی ذات اسے قبول کر لے. خشوع اور خضوع، یہ دو کلمے اور لفظ اس قسم کے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہم اور آپ خشوع اور خضوع کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص خاضع اور خاشع ہے، فلاں شخص نے خضوع اور خشوع کو اختیار کیا. واقعا وہ شخص خاضع اور خاشع ہے. اس قسم کے جملات کو استعمال کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ خشوع اور خضوع دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن لغت کے حساب سے دونوں کے معنی اگر دقیق کیے جائیں تو بہت فرق ہے. خشوع کے معنی انسان کا اپنے دل کو خاشع کرنا، جھکا دینا، نرم کر دینا. قرآن مجید میں بھی چند مقامات پر یہ خشوع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس خشوع کے لفظ کے ذریعے سے وہاں پر مانا مفسرین نے، اور ظاہری آیات کے مطابق بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خشوع سے مراد قلب انسانی کا خاشع ہونا، نرم ہونا. بعض دوسری آیات کے مطابق انسان کا اپنی آنکھوں کو نیچے کر دینا. اسی طرح کچھ اور آیاتوں کے اندر بھی خشوع کے معنی کیے گئے ہیں، وہ یہ کہ انسان کا اپنے کانوں کو ایسی آواز کے سننے سے بند کرنا کہ جس سے خدا راضی نہیں. خشوع انسان کے چند اعضاء و جوارے کا نرم ہو جانا. لیکن اس کے مقابلے پر خضوع کے لفظ کو اگر ملاحظہ کیا جائے تو خضوع سے مراد انسانی اعضاء و جوارے کامل طور پر، دوسرے الفاظ میں یوں کہوں پورا بدن انسانی جھک جانا کسی عظیم شخصیت کے سامنے، کسی عظیم شے کے سامنے. بس معلوم یہ ہوا کہ خشوع کے معنی قلب انسانی کا نرم ہونا اور جھک جانا، حاضر رہنا، جبکہ خضوع کے معنی پورے بدن کے ساتھ انسان کا جھک جانا اور خاضع ہونا. البتہ خشوع کا کلمہ بعض اوقات خضوع کے مقام پر بھی استعمال ہوتا ہے، خضوع کا کلمہ خشوع کے مقام پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو خشوع کا اپنا استعمال کا ایک مقام ہے اور خضوع کے لفظ کا استعمال کرنے کا ایک مقام ہے. اس تفسیر کی روشنی میں کہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی کی خشوع اور خضوع کے لیے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں روایت کے درمیان کیا روایات میں بھی کیا خشوع کے معنی اسی طریقے سے کیے گئے ہیں کہ جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ایک مرتبہ رسول خدا سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ خشوع کیا چیز ہے؟ انسان اگر پہچاننا چاہتا ہے کہ وہ خاشع ہے تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ خاشع ہے؟ معلوم کیا گیا رسول خدا سے مل خشوع، او خشوع کیا چیز ہے؟ رسول خدا نے جواب دیا التواضع فی الصلاۃ، نماز میں انکساری کے ساتھ کھڑا رہنا. اس تواضع کے معنی رسول خدا نے کچھ اس طرح سے کیے بات کے جملے میں وَأَن يُقْبَلَ الْعَبْدُ بِقَلْبِهِ كُلِّهِ عَلَى رَبِّهِ. در حقیقت یہ تواضع فی الصلاۃ سے مراد بندے کا اپنے دل کے ذریعے سے رب کے سامنے جھکنا ہے. رسول خدا کے خود کلمات ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ پہچاننا چاہتا ہے کہ وہ خاشع ہے تو پھر دیکھے کہ آیا اس کا دل راغب ہے خدا کی طرف یا نہیں، اس کا دل خدا کے سامنے خاشع ہے یا نہیں، عاجز اور انکساری کا اظہار کر رہا ہے یا نہیں. یہیں سے ہم ایک چیز کا استفادہ کریں، وہ یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نماز کو انجام دیتا ہے لیکن اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارے اس کا ساتھ نہیں دیتے نماز میں، یعنی اس کی سوچ، اس کی فکر کہیں اور ہوتی ہے. ظاہری طور پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ شخص نماز کی حالت میں ہے، خدا کے دربار میں ہے، خدا سے راز و نیاز کر رہا ہے، خدا سے ہم کلام ہے. لیکن یاد رکھیں عزیزان گرامی، نماز صرف انسان کا ظاہری طور پر مصلی پر آنے کے بعد اوقات نماز میں کھڑا ہو جانے کا نام نہیں. نماز در حقیقت اولیاء اللہ کے نزدیک اور علماء اخلاق کے نزدیک، بلکہ روایت اسلامی کی روشنی میں وہ نماز نماز ہے کہ جس میں انسان کا دل بھی حاضر ہو، انسان کے دل کے اندر سوائے خدا کے اس حالت میں کسی دوسری شے کی فکر نہ ہو، انسان اپنے دل و دماغ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس کے دربار میں کھڑا ہو، اور اس کے بعد اس سے ہم کلام ہو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اس لیے کہ قلب انسانی حرم اللہ ہے، یہ وہ حرم ہے، یہ وہ بیت ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جس میں صرف اور صرف اللہ کو ہی آنے کی اجازت ہے، یہ اللہ کا مقام ہے۔ معصوم کا ارشاد ہے، القلب حرم اللہ لا تسکن فیہ غیر اللہ، قلب اور وہ بھی قلب انسانی حرم خدا ہے، اللہ کا حرم ہے، کہ جس طرح سے آئمہ کے حرم ہوا کرتے ہیں، جس طرح سے خود خداوند عالم کا اس دنیا میں ظاہری طور پر ایک حرم ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیرے اس دل کے اندر خدا کا گھر موجود ہے، اس گھر کے اندر ہرگز کسی کو اجازت مت دے کہ وہ داخل ہو، یہ حرم امن الہی ہے، اس کے ذریعے سے تو خداوند عالم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کیا ہرگز تو یہ پسند کرے گا کہ اگر تیرا ایک دوست تجھ سے ہم کلام ہو یا تو اس سے ہم کلام ہو، تو اس بات چیت کے دوران، اس ہم کلامی کے دوران اگر کوئی تیسرا شخص بیچ میں آ کر تجھے اور تیرے دوست کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے مخل ہو، اخلال ڈالے، تو تو پسند کرے گا؟ تو فوراً اس کو ٹوک دیتا ہے، تو پھر کیوں کر وہ عظیم ذات کہ جس کا گھر تیرے دل کے اندر موجود ہے، بلکہ یوں کہوں کہ تیرا دل اس کا گھر ہے، کہ جس طرح سے معصوم نے کہا تو اس سے ہم کلام ہے، تو کیوں کر تو اجازت دیتا ہے غیر خدا کو اب خدا کے درمیان اور اپنے درمیان داخل ہونے کی؟ القلب حرم اللہ ولا تسکن فیہ غیر اللہ، ہرگز تو اس میں غیر خدا کو جگہ مت دے۔ یہ در حقیقت خاشعین کی نماز ہے، واقعا مصلی وہ ہیں کہ جو خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، ظاہری طور پر ان کا بدن بھی جھکا ہوا ہوتا ہے اور دل بھی خاشع ہوا کرتا ہے۔ امیر المومنین نے اس مناسبت سے ایک کلام جاری کیا کہ جس کے ذریعے سے بخوبی ہم اور آپ پہچان سکتے ہیں کہ اگر انسان کا دل حاضر نہ ہو نماز کے وقت، عبادات کے وقت، تو پھر اس کا نتیجہ اس کے ظاہری اعضاء و جوارے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کا دل اگر خاضع اور خاشع ہو تو پورا جسم انسان کا خدا کے سامنے حاضر و ناظر ہوتا ہے، وہ ہرگز دوسرے امور کو انجام نہیں دیتا۔ امیر المومنین کا کلام ہے، من خشع قلبہ خشعت الجوارح، جس انسان کا دل خاشع ہو، دل عاجزی کا اظہار کرے، انکساری کا اظہار کرے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے ظاہری بدن کے جو اعضاء اور حصے ہیں وہ بھی خشوع کو اختیار کرتے ہیں، ہرگز اس کے اعضاء و جوارے کے ذریعے سے یہ محسوس نہیں کرتا کوئی شخص کہ یہ شخص کسی جانب متوجہ ہے، صرف اور صرف متوجہ اگر ہے تو خدا کی جانب۔ رسول خدا کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے اور نقل کروں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کا دل خاشع نہ ہو اور ظاہری جسم عاجزی اور انکساری کو بتلا رہا ہو تو یہ شخص منافق ہے۔ انسان کا دل جب تک خاشع نہیں ہوگا اس وقت تک ظاہری جسم کا خاشع ہونا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ رسول خدا کا ارشاد ہے، ایاکم وتخشع النفاق، بچو ایسے نفاق سے کہ جو خشوع کا نفاق ہے، خشوع میں نفاق کرنے سے بچو۔ رسول خدا نے خود اس کی تفسیر فرمائی کہ خشوع میں نفاق سے کیا مراد ہے، وَهُوَ أَن يُرَ الْجَسَدُ خَاشِعًا وَالْقَلْبُ لَيْسَ بِخَاشِعٍ۔ رسول خدا کا پھر ارشاد ہے کہ نفاق خشوع کے اندر اس سے کیا مراد ہے، وہ یہ کہ انسانی جسم کو اگر ملاحظہ کیا جائے تو ظاہری طور پر عاجزی والا نظر آتا ہے، انکساری والی کیفیت محسوس ہوتی ہے، جبکہ اس کا دل خاشع نہیں ہوا کرتا۔ تو یاد رکھو کہ اگر کسی انسان کا دل خاشع نہ ہو، ظاہری طور پر ہم اور آپ نماز میں بڑے مؤدبانہ کھڑے ہوں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج کی دعا میں رسول خدا نے دوسرے حصے میں خداوند عالم سے ایسی آرزو کی تمنا کی ہے، وہ دعا کی ہے کہ جو ہر گناہگار کی آرزو ہوا کرتی ہے اس وقت کہ جب یہ گناہگار پشیمان ہوا کرتا ہے، پشیمانی کی حالت میں خداوند عالم کے دربار میں حاضر ہو کر مؤدبانہ، خاضعانہ اور خاشعانہ خدا سے ہم کلام ہو کر خدا سے یہ کہتا ہے کہ میرے معبود، درست ہے میں نے اپنی پوری زندگی گناہ میں گزاری، معصیت میں گزاری، تیری مخالفت میں گزاری، تو نے جن احکام کو میرے اوپر واجب کیا تھا میں نے اسے ترک کر دیا، میں نے اسے انجام نہیں دیا، تو نے جن کاموں سے مجھے روکا تھا، جن افعال کو میرے لیے حرام قرار دیا تھا مگر میں نے اس سے اجتناب نہیں کیا، میں اسے انجام دیتا رہا، لیکن اے خدا اب میں تیرے سامنے عاجزانہ اور انکسارانہ حالت میں کھڑا ہوں، تو میرا مولا ہے، تجھے اختیار ہے کہ تو جس طرح سے چاہے مجھ سے حساب کرے۔ بندہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مولا کے سامنے کچھ نہ کہے، مولا قادر مطلق ہوا کرتا ہے، اے مولا تو قادر ہے، تو اختیار رکھتا ہے، لیکن میری تجھ سے آرزو یہ ہے کہ اب میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، تو مجھے قبول کر، اگر تو مجھے قبول کرے گا تو یہ مجھے ایک ایسی امید عطا کرے گا کہ جس کے بعد میں دوبارہ تیری معصیت انجام نہیں دوں گا۔ رسول خدا کہ اس کلام کی جانب جناب سید سجاد نے اپنی ایک دعا میں ارشاد فرمایا، الہی امات قلبی عظیم جنایتی، انسان کا دل کب مردہ ہوتا ہے، انسان کب دل کے لحاظ سے مر جاتا ہے، ظاہری جسم انسان کا زندہ ہے لیکن معنوی طور پر وہ مر چکا ہوتا ہے۔ جناب سید سجاد نے اشارہ فرمایا وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے قلب انسانی مر جاتا ہے، وہ صرف ظاہری طور پر چلتا پھرتا ایک انسان نظر آتا ہے، حقیقتاً وہ مردہ ہے۔ الہی امات قلبی عظیم جنایتی، اے خدا میں نے وہ عظیم جنایت، وہ عظیم جرم، وہ عظیم کام انجام دیا ہے کہ جسے تو گناہ کہتا ہے، معصیت کہتا ہے، میں نے تیری معصیت کی ہے، اس معصیت کی بدولت میرا دل مردہ ہو چکا ہے، اب میں تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں اور تجھ سے یہ چیز طلب کرتا ہوں کہ اے خدا تو مجھے عفو فرما، تو مجھے معاف کر دے۔ انسان کا دل جب گناہ کے انجام دینے کے بعد مر جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، گناہ انسان کے دل کو مار تو دیتا ہے، لیکن یہ مارنے سے مراد یہ ہے کہ انسان قسی القلب ہو جاتا ہے۔ در حقیقت وہ مرنا کہ جو معنوی مرنا ہے، روحی طور پر انتقال کر جانا ہے، روحی طور پر انتقال کر جانا، مر جانا، ہلاک ہو جانا، در حقیقت قساوت قلبی ہے۔ انسان معصیت پر معصیت انجام دے کر قسی القلب ہو جاتا ہے، اور قسی القلب ہونا در حقیقت ایک چیز کو سامنے لے کر آتا ہے۔ ہم اور آپ اکثر مصلے پر کھڑے ہو کر، جا نماز پر کھڑے ہو کر خدا کے سامنے جب اوقات نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور نماز کے بعد جب خدا کے سامنے ہاتھ بلند کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ گریہ جاری ہو، ہم راز و نیاز کریں، دل سے مناجات کریں، ہماری آنکھوں سے گریہ جاری ہو، لیکن کیوں آخر وہ گریہ جاری نہیں ہوتا؟ کیوں ہماری آنکھیں تر نہیں ہوتی؟ کیوں ہماری آنکھیں نمدیدہ نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ در حقیقت انسان کا گناہ کرنا ہے۔ انسان اگر گناہ انجام دیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس گناہ کے عمل انجام دینے کے بعد، اس گناہ کو انجام دینے کے بعد انسان کا دل سنگ دل ہو جاتا ہے، قسی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان جتنی بھی کوشش کرے وہ گریہ نہیں کر سکتا۔ اس مطلب کی طرف ایک دعا میں اشارہ فرمایا معصوم نے، ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب، انسان کے آنسو ہرگز خشک نہیں ہوتے، ہاں اگر خشک ہوتے ہیں تو قسوت قلوب کی وجہ سے۔ انسان کا دل اگر قسی ہو جائے، سنگ دل ہو جائے، تو ہرگز اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ وما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، قلوب معصوم فرماتے ہیں کہ قسی کس طرح سے ہوتے ہیں، قساوت قلبی انسان پر کس طرح سے نازل ہوتی ہے، لکثرت الذنوب، انسان جب کثرت کے ساتھ ذنوب کو انجام دیتا ہے، گناہوں کو انجام دیتا ہے، تو یہ چیز باعث بنتی ہے کہ انسان کا دل سنگ دل ہو جائے، پتھر کا دل ہو جائے۔ اس قساوت قلبی کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ ہرگز انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ ایک اور مطلب کہ جس کی جانب میں اشارہ کروں کہ اگر آپ نے ملاحظہ کیا ہو اس دعا میں کہ رسول خدا نے شرح صدر کا کلمہ استعمال کیا ہے، کہ اس شرح صدر کو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے طور پر یہ کہا کہ مومن کی خوشی اس کے اندر ہے کہ خداوند عالم اسے قبول کر لے۔ شرح صدر عزیزان گرامی کس طرح سے حاصل ہوتا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں کہ انسان کا دل بعض اوقات تنگ ہو جاتا ہے، انسان پریشان رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، نہیں معلوم اسے مختلف مقامات پر مختلف مہمات کے دوران کیا کرے، اسے نہیں معلوم کہ اس کی فکر کہاں پہنچی، وہ کون سی ایسی فکر کرے کہ جس کے بعد وہ اس مشکلات سے دور ہو سکے۔ ایک چیز کہ جس کے ذریعے سے شرح صدر انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ روایات کے مطابق اور معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی اگر مطالعہ کریں تو بخوبی یہ چیز واضح ہے کہ انسان اگر قرآن کی تلاوت خاضعانہ اور خاشعانہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر ادا کرے تو ایسی صورت میں انسان کا دل کھل جاتا ہے، انسان کا دل آمادہ ہوتا ہے، دل و دماغ اس کا فکری طور پر یکجا ہوتا ہے۔ ایک اور چیز کہ جس کے ذریعے سے انسان کو شرح صدر حاصل ہو سکتا ہے وہ ہے انسان کا خداوند عالم کے دربار میں حاضر ہو کر طلب مغفرت کرنا۔ اور خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا، مناجات کرنا، اس مطلب کی طرف خداوند عالم نے خود اشارہ کیا سورہ آل عمران میں۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ انجام دیے ہیں اور اپنے نفسوں پر ظلم کیا، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ فاستغفروا لذنوبهم، اور اس کے بعد خدا سے طلب مغفرت کریں تاکہ خداوند عالم ان کے دلوں کو کھول دے۔ امیر المومنین کا اسی حوالے سے ارشاد ہے، لا شفیع انجح من الاستغفار، استغفار سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان کے لیے شفاعت کا کام انجام دے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ خداوند عالم کے دربار میں حاضر ہو کر اس سے شفاعت کو طلب کرے، تو پھر ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ ایک اور چیز کہ جس کے ذریعے سے انسان شرع صدر کو حاصل کر سکتا ہے، وہ ہے توبہ۔ اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں گزشتہ نشستوں میں کہ استغفار اور توبہ میں زمین سے آسمان کا فرق ہے۔ استغفار یعنی انسان کا خداوند عالم سے اس چیز کو طلب کرنا کہ اے خدا، تو میرے گناہ سے واقف ہے، ان گناہوں کو تو ڈھانپ دے، تیری دوسری مخلوق میرے اس گناہوں پر آشکار نہ ہو، یعنی نہ جانے، انہیں علم نہ ہو۔ توبہ جبکہ اس کے مقابلے پر ندامت کا نام ہے، پشیمانی کا نام ہے۔ یہی توبہ باعث بنتا ہے کہ انسان کو شرع صدر حاصل ہو۔ التوبۃ تطہر القلوب وتغسل الذنوب، توبہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے قلوب پاک ہوا کرتے ہیں۔ درحقیقت مولا یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان، اگر تو اپنے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے، تو اپنے دل میں شرع صدر کو حاصل کرنا چاہتا ہے، شرع صدر یعنی سینے کی گنجائش، سینے کا وسیع ہونا۔ انسان تنگ دلی محسوس کرتا ہے، اضطراب محسوس کرتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ توبہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے گناہ دھل جاتے ہیں، اور گناہ جب دھل جاتے ہیں تو اس کے بعد انسان کا دل آمادہ ہوتا ہے، ذہن آمادہ ہوتا ہے ہر چیز کو سوچنے کے لیے، وہ تنگی کا احساس نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔